بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الزکاة سے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الدین، زکاة الدین، قرضے کی زکات. عربی زبان میں دین کہتے ہیں اس مال کو جو کسی کے ذمے میں ہو. قرض اور وہ مال جو ذمے میں ہو، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ قرض بھی وہ مال ہے جو ذمے میں ہوتا ہے نا، کہ قرض کے علاوہ بھی دوسرے اموال ہوتے ہیں جو انسان کے ذمے میں ہوتے ہیں. کون سے؟ کون سے؟ امانت، ٹھیک ہے. اور حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی بھی تو قرض ہے نا آپ کے اوپر. بیوی بچوں پر جو نان و نفقہ کا خرچہ ہے وہ آپ پر فرض ہے، وہ بھی آپ کے ذمے میں ہے. تو شیخ صاحب نے یہاں پر بات دین کی ہے، اور دین کا جو معنی ہے وہ قرض سے زیادہ وسیع ہے. ہمارے پاس ترجمہ دین کا وہی ہے، قرضہ ہی ہے، لیکن عربی میں قرض کہتے ہیں اس مال کو جو آپ کسی سے لیتے ہیں بعد میں دینے کے لیے، جو عام قرض ہوتا ہے. اور دین وہ مال ہے جو آپ کے ذمے میں ہے، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو، چاہے وہ حقوق اور واجبات کی ادائیگی کی صورت میں ہو، چاہے وہ امانت کی صورت میں ہو. قرض حسنہ اور چیز ہے. قرض حسنہ وہ ہے جو آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں، اور پھر آپ اتنی ہی رقم واپس لیتے ہیں بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی سود کے، یہ قرض حسنہ ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر قرض جو ہوتا ہے وہ کسی بینیفٹ کی وجہ سے دیا جاتا ہے جو شرعاً حرام ہے. قرض حسنہ اس لیے کہا جاتا ہے، شرعاً ہر قرض قرض حسنہ ہونا چاہیے، شرعاً ہر قرض قرض حسنہ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ جب ہر قرض میں عام طور پہ سود مل جاتا ہے، تو اس لیے پھر وہ قرض جس میں سود مل جاتا ہے، سود سے لطپت ہو جاتا ہے، اس سے الگ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں قرض حسنہ. اگر شرعاً جو قرض ہے وہ حسنہ ہونا چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں قرض دے کے کہ واپس آپ کو وہ قرض وہ مال دوبارہ دے گا کچھ معلوم عرصے کے بعد، معلوم رقم ہے، معلوم عرصے کے بعد آپ لکھا جائے گا، لکھیں گے پھر وہ آپ کو واپس کرے گا اتنی ہی مقدار، اتنی تعداد میں جو جتنا اس نے لی ہے. اسے اگر ایک ریال بھی زیادتی ہوئی تو یہ سود سمجھا جائے گا. قرض حسنہ اور چیز ہے. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اريد ان اتعلم، اريد ان اتعلم، لیفٹ اپر باکس بنا ہوا ہے اوپر، اريد میں ارادہ کرتا ہوں، ان اتعلم میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا یہ ان چیزوں کو جاننے کا ارادہ کرتا ہوں. نمبر ایک، حکم زکاۃ الدین، زکاۃ الدین یا قرض کی زکاۃ کا حکم کیا ہے. نمبر دو، اثر الدین علی الزکاۃ، زکاۃ پر قرضے کا کیا اثر ہوتا ہے. نمبر تین، متى تخرج الزکاۃ، زکاۃ کب نکالی جاتی ہے. نمبر چار، ما یخرج من الزکاۃ وما لا یخرج، وہ کون سی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ میں دی جاتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ میں نہیں دی جاتی، یا کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں حکم زکوٰۃ الدین، زکوٰۃ قرض کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، شیخ صاحب پہ بیان کرتے ہیں. پہلی صورت نمبر ایک، اذا كان يتعذر وفاؤه، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قرض لینا مشکل ہو جائے کدین علی المفلس، جیسا کہ ایک مفلس پر قرض ہو، آپ نے کسی کو قرضہ دیا وہ مفلس ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا لیکن آپ کا مال اس کے پاس ہے، اس کے ذمے میں ہے، اس مال کی زکات کون ادا کرے گا؟ آج کے درس میں یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ مال آپ کا بھی ہے، وہ مال اس کے پاس بھی ہے، اب اس مال کے دو مالک ہو گئے ہیں، زکات کون ادا کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ صورت ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ مفلس ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں رہا، آپ کا پیسہ بھی اس نے استعمال کر لیا، جو اس کے پاس اپنا کچھ تھوڑا سا بچا پیسہ وہ بھی استعمال ہو گیا. یہ ہو سکتا کہ نہیں ہوتا؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، تو اس کی زکات کون دے گا؟ تو اس کو انڈر لائن کر کے نمبر ایک لکھیں، المفلس نمبر ایک، جو مفلس ہو چکا ہے. او الملی، ملی کسے کہتے ہیں؟ الملی المماطل، ملی کہتے ہیں مالدار کو، غنی انسان کو، ملی مالدار غنی انسان. المماطل جو آپ کو آپ کا قرض واپس نہیں دینا چاہتا. مماطلہ کہتے ہیں لمبے عرصے تک کسی چیز کو کھینچنے میں، مماطلہ ہے. آپ جاتے ہیں میں کل دوں گا، اگلے ہفتے دوں گا، دے سکتا ہے، غنی ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن آپ کو دینا نہیں چاہتا، ستاتا ہے. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، آپ کسی کی مدد کرتے قرض دیتے ہیں، بس اگلے مہینے دے دیتا ہوں میں، تنخواہ ملے گی میں آپ کو دے دوں گا. ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرا مہینہ گزر گیا، آپ نے جا کے اسے کہا بھائی اللہ آپ کچھ ذائقہ خیر دے، آپ نے ایک مہینے کی مہلت مانگی، تین مہینے گزر گئے ہیں، بس اگلے مہینے جی، کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اگلے مہینے، بس اگلے مہینے جی، پھر اگلے مہینے جی. اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ بھی ہے، لیکن وہ اسے کہتے ہیں الملی المماطل. دوسری صورت کون سی ہے؟ غنی ہے، پیسے والا ہے، مالدار ہے، لیکن مماطل ہے، آپ کو قرض واپس کرنے میں ستاتا ہے، قرض دینا نہیں چاہتا واپس. اچھا، او الجاحد للدین، تیسری صورت، قرض کو جھٹلانے والا، میں نے آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، میں نے آپ کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ تین صورتیں ہیں، ان تین صورتوں میں حکم ایک ہے. صورتیں یاد ہیں تینوں؟ تین صورتیں ہیں، مفلس ہے، مالدار ہے لیکن واپس دینا نہیں چاہتا، نمبر تین قرض کو جھٹلاتا ہے، آپ نے کچھ مجھے دیے نہیں ہے. ان تینوں صورتوں کے جو زکات کا حکم ہے، کیسا فرماتے ہیں؟ فلا تجیبو علی الدائن کل سنہ. دائن کہتے ہیں قرض دینے والے کو، مدین کہتے ہیں قرض لینے والے کو. رائٹ اٹ ڈاؤن، لکھ لیں گے، چل نہیں آپ کے پاس، یہ ادھار ہے. دائن کے اوپر لکھیں قرض دینے والا، دائن قرضہ، دائن فاعل، وزن فاعل، اسم فاعل، قرض دینے والا، مدین قرض لینے والا. یہ تین ٹرمز ہیں، آگے بھی آئیں گی، اس لیے ان کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں فلا تجب، واجب نہیں ہے الزکات، زکات علی الدائن، کس پر؟ قرض دینے والے پر، کیونکہ اصل تو مالک وہی ہے مال کا نا. کل سنہ، ہر سال میں فرض نہیں ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا 50,000 ریال، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں 6 مہینے کے اندر واپس کرتا ہوں. ایک سال گزر گیا، واپس نہیں کیا اس نے، یا مفلس ہو چکا ہے، یا غنی ہے، دے دینی چاہتے ہیں، اسے جھٹلایا ہے، کوئی بھی صورت ان تینوں میں سے. اب ایک سال گزر گیا ہے، 50,000 پر زکات واجب ہے کہ نہیں؟ 50,000 ریال میں زکات نہیں ہے، زکات ہے، لیکن پیسہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں، پیسہ تو دوسرے کے ہاتھ میں ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے. اب اس کی زکات کون دے گا؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں اس صورت میں جس نے قرض دیا ہے، دائن جو ہے وہ زکات نکالے گا. لیکن کتنی سالوں کی زکات؟ 3 سال گزر گئے ہیں، کیا 3 سال کی زکات دے گا یا 1 سال کی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں 1 سال کی زکات دے گا. باقی سالوں کی زکات کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے. اب ایک شخص جھٹلاتا ہے اور آپ کا واپس نہیں دیتا، تو جو مال اس کے پاس موجود ہے اسی مال کی ایک مرتبہ زکات نکلے گی، 2-3 مرتبہ نہیں. کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بھی ایک چاہے 20 سال رکھے ہو، ایک سال کی زکات ایک مرتبہ نکالیں گے اس مال کی، بشرطے کہ یہ 3 صورتیں ہوں جو ابھی بتائی ہیں. انما یزکیہ اذا قبضہ لسنہ واحدہ، جب اسے ملے گا ایک سال کی زکات، یعنی ایک مرتبہ زکات نکالے گا بس. ملنے کے بعد، ملنے سے پہلے کہاں دے گا وہ؟ دیکھیں ایک قاعدہ بھول گئے ہیں، زکات اس مال میں ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہو، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی زکات نہیں. اگر آپ مر جاتے ہیں اور قرض آپ کا واپس نہیں ملتا، اس پہ زکات آپ کے ذمے میں نہیں ہے، اس کے ذمے میں تھا جس نے پیسہ لیا آپ سے. ٹھیک ہے. دوسری صورت شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا كان لا يتعذر وفاؤه، اگر قرض کی ادائیگی میں مشکل نہ ہو یا قرض لینے میں مشکل نہ ہو، وفا یعنی قرض لینا، كالدين على الملي غير المماطل، جیسا کہ کسی غنی کے پاس آپ کا کوئی قرض ہے، آپ نے اسے واپس لینا ہے، لیکن وہ آپ جب چاہے واپس کر دیں، مماطل نہیں ہے، ستانے والا نہیں ہے، لمبے تک کھینچنے والا نہیں ہے، آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اس سے لیتے بھی نہیں ہیں، بھئی دوست ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی، اپنے پاس رکھے کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کی زکات کون نکالے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإنه يجب على الدائن، تو اب واجب ہے قرض دینے والے پر جو دائن ہے، أن يزكيه كل سنة، ہر سال میں اس مال کی زکات نکالے گا جو اس نے قرض میں کسی کو دیا ہے. وجہ لأنه في حكم الموجود عنده، کیونکہ اگرچہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن حکمن اس کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں، یعنی جب چاہے لے سکتا ہے کہ نہیں، اور وہ جب چاہے دے سکتا ہے کہ نہیں، نہ تو مفلس ہے، نہ وہ ستانے والا ہے، اور نہ ہی وہ جھٹانے والا ہے. تو اس صورت میں اگر اس کے پاس آپ کا پیسہ 3 سال یا 10 سال رہتا ہے، تو آپ 3 سال یا 10 سال کی زکات نکالیں گے اس مال جو اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مال ہے، اگر اس نے آپ کے مال کی نکال دی تو آپ ہی نکالیں گے. اگر اس نے زکات نکال دی، اس کو جزائے خیر دے، قرض دینے والا زکات نہیں نکالے گا، ایک مال کی 2 مرتبہ زکات نہیں نکالی جاتی. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، بات یہ ہو رہی ہے، اگر اس نے بھی زکات نہیں نکالی اور آپ نے مانگی بھی نہیں اسے، اب اس مال کی زکات کون نکالے گا؟ کس کے ذمے میں ہے مال؟ جانتے ہیں زام مال جو ہے اس کے ذمے میں ہے جس نے قرض دیا ہے، کیونکہ اصل حقیقی مالک کون ہے؟ کون ہے؟ قرض دینے والا ہی مالک ہے، اس نے تو وقتی طور پہ لیا ہے نا، وہ مال کا مالک نہیں ہے. اگر وہ نہیں دیتا، اس نے بزنس میں لگا دیا ہے، اس نے کہہ دیا یار زکات میں نے نکال دی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس کو دوبارہ اس مال کی زکات نکالنا ضروری نہیں ہے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 قسم کے لوگ ہیں جو قرضدار ہیں، اور صورتیں 2 ہیں. 4 قسم کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 مفلس، نمبر 2 مالدار جو واپس نہیں کرنا چاہتا ستانے والا، نمبر 3 جھٹلانے والا، نمبر 4 وہ مالدار جو آسانی سے دے سکتا ہے، آسانی سے قرض کے دائیگے کر سکتا ہے. 4 ہیں، اس کی صورتیں 2 ہیں. پہلی صورت میں پہلے 3 ہیں، دوسری صورت میں آخری والا ہے، اور دونوں کا حکم کیونکہ مختلف ہے تو دونوں صورتیں مختلف ہیں تو حکم بھی مختلف ہوگا. یاد رکھیں، پہلی صورت میں 1 سال کی زکات نکالی جائے گی ایک مرتبہ، دوسری صورت میں ہر سال کی زکات نکالی جائے گی. جیسا فرماتے ہیں، اثر دین علی الزکات، زکات پر قرضے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے قرض لیا ہوا ہے، قرضدار ہوں، میرے پاس مال بھی ہے اور میں نے قرض بھی واپس کرنا ہے، تو کیا میں پہلے قرض ادا کروں، واپس کروں، پھر بچے ہوئے مال سے زکات نکالوں، یا قرض کی ادائیگی نہ کروں اور پہلے زکات نکالوں؟ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، اذا كان على شخص، اگر کسی شخص کے اوپر دین قرض ہو، يستغرق النصاب، جو نصاب کو مکمل ختم کر دیتا ہے، اگر اس شخص کے اوپر قرض ہو اور وہ قرض جو ہے نصاب کو ختم کر دیتا ہے، جو زکات کا نصاب ہے، یعنی 85 گرام تولے سے زیادہ ہے، نصاب کتنا ہے زکات کا؟ 85 گرام تولہ ہے، یا 595 گرام چاندی کا ہے، اور ہم نے یہ کہا دونوں میں سے کس پر زکات ہوگی، کیونکہ ریالوں کی زکات چاندی کے برابر، کیونکہ زیادہ تر یہاں پر کیونکہ چاندی کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے، چاندی کی قیمت سونے سے کم ہے. تو اس کی بھی دو صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قرضدار پر جو قرض ہے وہ نصاب سے بھی زیادہ ہے اور اس کے نصاب کم ہو جاتا ہے، فلا تجب علیہ زکات، اس پر زکات فرض ہی نہیں. مثال ہو، اس کی مثال، لو کان عند شخص 10,000 ریال، ایک شخص کے پاس 10,000 ریال ہے، وعلیہ دین مقدارہ 10,000 ریال، میرے پاس پیسہ ہے 10,000 ریال اور میں نے قرض دینا ہے 10,000 ریال، علیہ یعنی اس کے اوپر قرض ہے 10,000 ریال، فلا تجب علیہ زکات، اس صورت میں زکات فرض ہے، زکات واجب نہیں. وجہ کیا ہے؟ لأن الدین يستغرق النصاب، کیونکہ قرض جو ہے وہ پورے پورے نصاب کو ختم کر دیا کہ نہیں. آپ کے پاس جو 10,000 ہے قرض نے سارے کو ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا. اگر آپ 10,000 قرض میں دیتے ہیں آپ کے پاس کچھ رہتا ہے باقی؟ تو زکات کی چیز پہ پھر زکات ہمیشہ اس مال میں ہوتی ہے جو آپ کا اپنا ہو، جو آپ کے پاس ہو. اور قرض آپ کا اپنا مال نہیں، آپ نے واپس کرنا ہے. کیسے؟ نہیں، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا الگ ہے، اور ریالوں کا نصاب دونوں میں سے کم پہ ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا ریال ہے، سب کو ملا کر 595 گرام، 85 گرام، اور چاندی ہے، ہاں 80 گرام سونا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی ہاں صاحب نصاب ہے، یہ دونوں کو آپ اکٹھا کریں گے. جی ہاں، یہ پچھلے درس میں گزر چکے، پچھلے درس میں شاید آپ نہیں تھے. پہلی صورت کے نصاب پورا ختم ہو جاتا ہے، یہ مثال تھی، 10,000 قرض ہے، 10,000 اس کے پاس ہے. دوسری صورت کہ پورا نصاب تو ختم ہی ہوتا ہے، نصاب کم ہو جاتا ہے، اس کی مثال دیکھیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ 9,950 ریال، اگر اس کا قرض جو ہے وہ 9,950 ریال ہے اسے دینے ہیں، فَلْيُنْقُصَ النِّصَابُ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ، آپ کے باقی کتنے رہیں گے آپ کے پاس؟ 50. 50 میں زکات ہے، تو 50 میں زکات نہیں، تو زکات نہیں ہے، اس صورت میں زکات نہیں ہے. دوسری صورت شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا كان الدين لا ينقص النصاب، اگر قرض جو ہے وہ نصاب کو کم نہیں کرتا، فانه يسقط من المال بقدر الدين ويزكي ما بقي، تو اس مال میں سے جتنے قرض ہے وہ مائنس کر دے گا، الگ کر دے گا، اور باقی جو مال بچا اس کی زکات نکالے گا، اس پر زکات ہے. مثال، اذا كان مثال لو كان عنده، اگر اس کے پاس، یعنی اس ایک شخص کے پاس 10,000 ریال، اس کے پاس مال ہے 10,000 ریال، ودینہ 4,000 ریال، اور اس کے قرض 4,000 ریال ہے، فانہ زکات کیسے نکالے گا؟ فانہ یخصم، کم کرے گا، من المال، اپنے مال میں سے، بقدر الدین، قرض کے برابر، فیبقى 6,000 ریال، تو 10,000 میں سے 4,000 گئے، قرض کے کتنی بچے؟ 6,000 ریال، تجو فیہ الزکاۃ، 6,000 ریال کی زکات، جتنے بھی زکات بنتی ہے وہ فرض ہے کہ 6,000 کی آپ زکات نکالیں گے، 10,000 کی نہیں نکالیں گے آپ، کتنے کی نکالیں گے؟ 6,000 کی. 4,000 کیوں نہیں نکالی؟ کیونکہ قرض تھا. السلام علیکم. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعض اہم پیغام ہے. نمبر ایک، علی المسلم ان يتجنب الاقتراض، مسلمان پر فرض ہے، جب علی کے لفظ ہے نا عربی زبان میں، علی المسلم یعنی فرض ہے مسلمان پر، ان يتجنب الاقتراض، کہ وہ اجتناب کرے قرض لینے کا، کوشش کرے، حد میں کوشش کرے کہ وہ اجتناب کرے. والاستدانہ الا من حاجہ، الا کہ کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، تب قرض لے لے. حتی لا تتراکم علی حقوق الناس، تاکہ اس کے اوپر لوگوں کے حق اکٹھے ہوتے ہوتے بڑھ نہ جائیں، تتراکم اکٹھے ہونا اور بڑھ جانا. فیعجز عن سدادہ، پھر عاجز ہو جائے واپس کرنے میں، او یثقله ذلک، یا اسے اس پر بھاری ہو جائے. اور یاد رکھیں، قرض لینا تو بہت آسان ہے، قرض دینا واپس کرنا بہت مشکل ہے. اور بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں اور ایک نیکی کے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی, ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پیسے ان کے پاس, وہ کسی کو قرض دیتے ہیں واپس نہیں کرتا, ستاتا رہتا ہے, وہ معطل بن جاتا ہے, تو پھر دینے والے کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی اور کو دے. اب ایک شخص کی وجہ سے کتنے اچھے لوگ محروم ہو گئے, اور یہ اچھا انسان بھی جو مدد کرنا چاہتا ہے, یہ بھی ایک شخص کی غلطی سے رک گیا ہے. تو یاد رکھیں جتنی بھی لوگ اس اچھے انسان کے اچھے عمل سے محروم ہوں گے, وہ اس شخص کے سر پر ان کا گناہ ضرور ہوگا جس نے ایسا عمل کیا ہے. دوسری بات یہ,
جو قرض
میں بتا رہا ہوں آپ کو, نہیں قرض دینے میں گناہ نہیں ہوتا, قرض ایک احسان ہے, قرض دینا کسی کو احسان ہے, آپ پر فرض نہیں کہ آپ کسی کو قرض دیں, لیکن آپ کا احسان ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو, بلند درجات ہیں احسان کرنے, عام لوگ نہیں ہیں, یاد رکھیں معاشرے کے بہترین لوگ ہیں, سب سے اچھے لوگ معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو لوگ دوسروں پہ احسان کرتے ہیں, اور پھر احسان کسی بدلے کے لیے نہیں کرتے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یعنی میں احسان کر رہا ہوں اس لیے تاکہ مجھے بھی ضرورت پڑے گی تو مجھے دے گا, نہیں نہیں یہ محسن نہیں ہے, یہ اسے محسن نہیں کہتے, یاد رکھیں. یہ وہ انسان ہے جو لالچی ہے, یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے, یہ وہ انسان ہے جو بدلے کے لیے کرتا ہے, مجھے بھی اس کا بدلہ ملے. جو محسن لوگ ہوتے ہیں, احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی نشانی یہ ہے اللہ کے لیے دیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں, اور صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو اس صورت میں اگر کسی شخص نے کسی سے قرض واپس نہیں کیا, وہ شخص برا انسان ہے, اس نے ایک اچھے عمل میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جس نے قرض دیا ہے وہ سب کو ایک نظر سے نہ دیکھے, وہ جو اچھا انسان جو قرض دینے والا ہے وہ سب کو ایک نظر سے نہ دیکھے, اسے انصاف کرنا چاہیے. ہاں احتیاط برتے, دوسری مرتبہ ہر اس شخص کو قرض نہ دے جو غیر معروف ہے, اس شخص کو قرض دے. اگر میں نہیں جانتا, میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی یہ شخص کیسا ہے, کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ شخص ایسا ہے, اگر آپ اپنے قریبی دوست کو جانتے ہیں جو اس کا ذمہ لے سکتا ہے تب تو آپ قرض دے دیں, کوئی حرج نہیں, لیکن اس خیر کے کام کو روکے نہیں. ایک شخص کی غلطی سے خیر کام نہیں روکے جاتے, ورنہ معاشرہ اور امت میں خیر خواہی کہاں رہے گی؟ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایسے جو واپس نہیں کرتے قرض, تو پھر کیا ہم خیر کام روک دیں سارے ایک یا دو یا تین لوگوں کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں. دوسری بات یہ ہے قرض کے متعلق, یاد رکھیں قرض وہ حق ہے عباد کا, لوگوں کا, جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ لوگ خود معاف نہ کریں. حقوق العباد ہے, یاد رکھیں. اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا, اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے, حالانکہ معمولی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو صاحب نے کہا اس پر قرض ہے, دو دینار قرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, انہیں عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے, قرض میرے ذمہ میں ہے, میں ادا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جنازے کی, اور فجر کے وقت, فجر کی نماز کے فوراً بعد صحابی کو بلاتے, کیا اپنے بھائی کے قرض ادا کیا یا نہیں کیا؟ فوراً, ایک دن کے وقفہ نہیں ہوا, یعنی شام کو نماز جنازہ پڑھی, رات کو فجر کی نماز کے فوراً بعد ابھی ادا کیا ہے نہیں کیا؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ ابھی ادا نہیں کیا, میں ابھی نماز پڑھ کے جاتا ہوں, ابھی ادا کرتا ہوں. جس کے اوپر قرض ہے اس کے اعمال صالح لٹکے ہوئے ہیں, شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے, یاد رکھیں جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے, یعنی شہداء کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے وہ شخص اس سے محروم ہے. اب جانتے شہید کہاں پہ ہوتے ہیں؟ برزخ زندگی میں کہاں پہ ہوتے ہیں؟ پرندوں, سبز پرندوں کے پوٹوں میں جن کے گھونسلے عرش کے نیچے ہوتے ہیں, عرش لٹکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عرش پوری کائنات میں بلند ترین جگہ ہے, وہاں پر قندیلیں لگی ہوئی ہیں, ان قندیلوں میں پرندے آتے ہیں, سبز پرندے جن کے پوٹوں میں شہداء کی روحیں ہیں. اور یہ شہید جس نے اپنی گردن کٹا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف قرض نہ دینے کی وجہ سے, اس کی شہادت اس خیر سے وہ محروم ہوا ہے. جب تک اس کے ورثہ اسے قرض ادا نہیں کرتے وہ اتنے عظیم خیر سے محروم رہتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے یہی گزارش ہے قرض نہ لیں الا کہ ضرورت ہو. اگر قرض لیا ہے تو اس کو واپس ضرور کریں, اپنی زندگی واپس کر کے جائیں, کل دوں گا پرسوں دوں گا, اپنے اخراجات کم کر لیں اللہ کے لیے, لیکن اپنے آپ کو اس بڑی مصیبت میں نہ ڈالیں. کیونکہ آج ہم زندہ ہیں, ہم سانس لے رہے ہیں, ہمارے بس میں ہے کہ ہم قرض لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں. وفات کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے قرض کی ادائیگی کرے گی, یاد رکھیں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اچھے اولاد وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے کام آئے, صرف زندگی میں نہیں, زندگی میں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, زندگی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں آپ کا, آپ ان کا ساتھ دیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. مرنے کے بعد کتنی اولاد ہے جو دو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اپنے والد کے لیے, دعا مغفرت کرتے ہیں مرنے کے بعد, ایک مہینہ دو مہینے ایک سال اس کے بعد. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جو زندہ ہیں ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کرتے ہیں. میرے بھائی یہ حق ہے والدین کا, وہ بھی والدین احسانہ کا ایک اہم ترین حصہ ہے, ان کے لیے دعا کرنا یہ حق ہے والدین کا, زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں علی المسلم, یہ بھی فرض مسلمان پر, ہر مسلمان پر, ان یحافظ علی حقوق الاخرین, کہ وہ دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کی حفاظت کرے. جیسے مجھے پسند ہے کہ میرا حق مجھے ملے, آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند ہے کہ اس کا حق اسے ملے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کمزور ہے جب تک کہ وہ دوسرے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب معاف کر دیا تو معاف کر دیا, جب اسے کہا مجھے واپس لینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص کسی شخص کو کوئی چیز دے کے واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے کہ کتا الٹی کر کے واپس میں الٹی کھاتا ہے. تو اب گناہ اس کے سر پہ جس نے معاف کر کے دوبارہ واپس لیا, اس کے سر پہ گناہ نہیں جس نے قرض لیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو ہدیہ دیتا ہے یا کوئی چیز دے دیتا ہے پھر اسے واپس لے لیتا ہے, ہدیہ کو, قرض کو نہیں, قرض کو نہیں ہدیہ کو, جب معاف کر دیا ہدیہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو کوئی شخص کسی کو ہدیہ دیتا ہے پھر اسے واپس مانگتا ہے, ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتا الٹی کر کے اپنی الٹی کھاتا ہے واپس. کتنی خوفناک مثال ہے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ ہدیہ دیا کیوں جاتے ہیں جانتے ہیں؟ رحمک اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, محبت بڑھتی ہے, تو معاشرے میں ایک اتفاق قائم ہو جاتا ہے, وحدت امت کا ایک ذریعہ ہے کہ امت اور رشتہ مسلمانوں میں اتفاق محبت قائم رہے. اور جو شخص ہدیہ دے کے واپس لیتا ہے تو وہ اس اتفاق کو توڑتا ہے کہ نہیں توڑتا؟ نفرت پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حسد بغض پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی خوفناک مثال دی ہے, اس لیے کہ لوگ یا تو ہدیہ دے نہیں. دیکھیں ہدیہ نہ دینے میں کوئی وعید ہے اتنی بڑی؟ ہدیہ نہ اگر شروع سے ہدیہ نہ دیتا تو کوئی گناہ ہوتا؟ لیکن ہدیہ دے کے واپس لینے میں کتنا گناہ ہے؟ کیسا فرماتے ہیں علی المسلم ان یحافظ علی حقوق الاخرین وليحذر من جحدها او المطر في ادائها, اور اسے آگاہ رہنا چاہیے لوگ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو جھٹلانے سے یا اس کی واپس کرنے میں ادا کرنے میں ستانے سے. نمبر تین, الدین اہم من القرض, ایک چیز رہ گئی تھی میں نے شاید میں بھول گیا, تعریف کیا ہے؟ حکم کی بات سے میں نے شروع کیا, شروع کی کتاب میں دیکھیں تعریف الدین فی اللغہ, لغت میں یطلق علی شیء المعطى الى اجل, ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ ادھار کے لیے کسی کو دیتے ہیں, یعنی کچھ چیز دیتے ہیں ادھار کے لیے پھر واپس مانگتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, اسے کہتے ہیں دین, کریڈٹ بعد میں آپ کو واپس لیتے ہیں. اصطلاح میں المال الواجب فی الذمہ, وہ مال جو آپ کے ذمے میں آپ پر واجب ہے اسے کہتے ہیں دین. شیخ صاحب فرماتے ہیں الدین عام من القرض، تیسرے نمبر پہ کہ دین کا لفظ جو ہے وہ قرض کے لفظ سے زیادہ عام ہے، زیادہ وسیع ہے. فہو یشمل القرض والحقوق المالیہ، دین کے اندر، دین کے لفظ کے اندر قرض بھی شامل ہے اور حقوق مالیہ بھی شامل ہے، ہر وہ حق جو آپ کے مال پر موجود ہے. وحقوق المالیہ الاخرى التي في ذمه الاخرين، جو دوسروں کے پاس بھی ہے. قرض ایک آپ نے دینا ہے، ایک قرض آپ نے لینا ہے، جو قرض آپ نے لینا ہے وہ بھی آپ کے ذمے میں ہے، جو دوسرے حقوق ہیں وہ بھی آپ کے ذمے میں ہے، مالک جتنی مالی حقوق ہیں وہ آپ کے ذمے میں ہیں، اسے دین کہتے ہیں. قیمت السلع ونحو ذلك، جیسا کہ کسی خریدی ہوئی چیز سلع کہتے ہیں، کوئی گڈز بکنے والی چیز کو، اس کی قیمت بھی قرض سمجھی جاتی ہے. اچھا ایک چیز رہ گئی ہے جو زیادہ آج کل کے دور میں جو زیادہ معروف اور مشہور ہے، قسطوں کی زکات. قسطوں کی زکات، قسط بھی ایک قرض ہے کہ نہیں؟ قسط، قسطوں کو خرید و فروخت کا حکم شرعاً جائز ہے، بشرط یہ کہ قسط کی ادائیگی کی تاخیر کی وجہ سے کوئی فائن مرتب نہ ہو، کوئی جرمانہ مرتب نہ ہو، تب تو ٹھیک ہے. اگر کمپنی قسط کی ادائیگی کی تاخیر میں جرمانہ مرتب کرتی ہے اور قسط کی تاخیر کی وجہ سے زیادہ پیسے لیتی ہے، تب سود ہے، جائز نہیں ہے. قسطوں کے خرید و فروخت کی تعریف کیا جانتے ہیں؟ اس کی صورت تعریف کیا ہے؟ کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ چیز لے لیتے ہیں، مال کی ادائیگی آپ اس وقت نہیں دیتے بلکہ آپ دیتے ہیں فیوچر میں، بعد میں، الی اجل، ہر مہینے ایک خاص معلوم پیسوں کے مقدار کے ذریعے سے. اس کی مثال، گاڑی خریدی ہے، گاڑی کی قیمت ہے 60,000 ریال، اس کی ماہانہ قسط ہے 700 ریال، 4 سال قسطیں دینی ہیں. کتنے سال، کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 48 مہینے میں نے قسط دینی ہے 700 ریال، ٹھیک ہے. قیمت کتنی بنی؟ جتنی بنے گی. اگر کیش 50,000 کی ہے یا 60,000 کی ہے اور کریڈٹ میں 80,000 کی بن جاتی ہے، کیا جائز ہے؟ یہ شرعاً جائز ہے، شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، شرعاً جائز ہے. میرے پاس وقت نہیں میں پوری ڈیٹیل بیان کروں، لیکن اس میں جو دلائل ہیں ان میں سے ایک یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اونٹوں کی کمی ہو گئی تھی. اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن العاص کو حکم دیا کہ جا کر صدقہ کے اونٹ جو ہے وہ لے کے کہیں سے. تو وہ زمانہ تھا، فصلیں تیار تھیں، تو لوگ اپنے اونٹ استعمال کرتے تھے فصلوں کی تیاری میں، خرید و فروخت میں، اس طریقے سے. تو انہوں نے دینے سے، بعض لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی جہاد کے لیے، اونٹوں کی ضرورت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جا کے کہو جب ہمیں مال غنیمت ملے گا تو ایک اونٹ کے بدلے آپ کو بعد میں دو اونٹ دیں گے. ایک اونٹ کے بدلے بعد میں دو اونٹ دیں گے، یعنی ایک اونٹ ابھی آپ ہمیں دے دیں، بعد میں آپ کو دو اونٹ دیں گے ہم. تو اسے ثابت ہوا اگر آپ کیش میں کوئی چیز لیتے ہیں اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور کریڈٹ میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، پھر اس پیسہ جب واپس کرتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کو زیادہ مال دینا پڑتا ہے قرض کی وجہ سے، جو نفع ہوتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، اس نے آپ کو پیسے میں 10% نہیں دیا، اس نے آپ کو وہ اس چیز پہ 10% دیا جو اس چیز آپ نے خریدی ہے. پیسے میں اور خریدی چیز میں فرق یاد رکھیں. پیسے پر ایک ریال کا فائدہ بھی سود ہے، جائز نہیں ہے. لیکن کوئی چیز آپ نے خریدی ہے، اب وہ پیسہ نہیں ہے، اب وہ اس کی عین تبدیل ہو چکی ہے. اب یہ موبائل ہے یا یہ ڈیوائس ہے یا یہ لیپ ٹاپ ہے، اس کی ایک قیمت ہے، میں نے پیسے دیے، اب میرے پاس یہ آ گیا ہے، اب یہ پیسہ نہیں ہے. اب اس کی قیمت اگر کیش میں 2,000 ہے اور کریڈٹ میں 2,500 ریال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چلانے جائز ہے. بشرط یہ کہ علماء کس میں اختلاف ہوا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ سود حرام ہے کہ اس میں اگر قرض کی ادائیگی کی دیر ہو جائے اور جو جرمانہ لگتا ہے وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ بعض کمپنیاں قسطوں پہ چیز دیتی ہیں لیکن مسئلہ یہ اگر قسط کی ادائیگی میں دیر ہو جائے تب وہ اس پہ جرمانہ لگاتی ہے.
گاڑی میں نے قسط لی
جی,
گاڑی لی قسط میں, 10,000 5,000 میں نے دے دیا, اب میرے پاس پیسے نہیں ہو رہا, لیٹ ہو رہا, تو گاڑی چھین لی میری.
جی ہاں,
5,000 کیا,
5,000 آپ کے اس لیے گئے کہ آپ نے استعمال بھی تو کی ہے نا, تو پھر وہ مفت میں کی ہے.
یہ تو اس کی قیمت 5,000 نہیں ہے نا, اس چیز میں تو 8,000 ہے.
کس کی قیمت 8,000
بیچوں گا نا,
جتنے آپ نے استعمال کی ہے اتنی انہوں نے لیا آپ سے نا. اور دوسری بات ہے قسطوں پہ جو چیز خرید و فروخت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ایجار منتحب تملیق, کہ آپ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں پھر آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. میرے بات سنیں, فرق یہ ہے قسطوں پہ چیز لینے کی اور کرائے پہ چیز لینے کی, کہ جو آپ چیز قسطوں پہ لیتے ہیں آپ مالک بن جاتے ہیں, جب مالک بن جاتے ہیں پھر آپ بیچ بھی سکتے ہیں, وہ نہیں سے آپ کی گاڑی وہ نہیں کبھی لیتے آپ کی, یاد رکھیں. جو قسطوں پہ خرید و فروخت ہے اگر وہ آپ سے گاڑی چھینتے بھی ہو بیچ کے آپ کو پیسے واپس کریں گے, وہ جتنے قسطیں آپ نے دی ہیں اس کی مالیت دیکھی اتنی آپ کو واپس کر دیں گے. میں بات کروں خرید جو گاڑی آپ کرائے پہ لیتے ہیں, جو قسطیں آپ نے دی ہیں اس کو بھی قسط کہا جاتا ہے, کیونکہ قسط ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ منتھلی دیتے ہیں مثال کے طور پہ خاص وقت میں دیتے ہیں, وہ پیسے آپ واپس نہیں کرتے کیونکہ آپ مالک ہی نہیں, وہ گاڑی آپ کی چھین لیتے ہیں واپس. قسطوں کی خرید و فروخت گاڑی چھینتے نہیں ہیں, گاڑی پہلے دن سے آپ کے نام پہ ہوتی ہے. بھائی قسطوں پہ آپ کے نام پہ ہے, وہ کیسے چھینیں گے؟ کیسے؟ جو چیز قسطوں میں ہوتی ہے, جو چیز قسطوں پہ ہوتی ہے میرے علم کے مطابق وہ ہے کہ آپ کے نام پر ہی ہو جاتی ہے. وہ آپ کے نام پہ نہیں ہے,
میرے نام پہ نہیں ہے گاڑی, وہ میرے سے 100 روپے لے کے نام سے اتفاق ہو گیا ان کے ساتھ کہ میں آپ کو جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو گاڑی آپ کے نام کر دوں گا. ابھی تک وہ
میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, اسے کہتے ہیں اجار منتحب تملیک, یہ شرائن جائز نہیں ہے. یہ ایک کانٹریکٹ میں دو کانٹریکٹ ہیں, ایک ہے کرایہ کا, دوسرا ہے مالک بننے کا. اس کو قسطوں پہ قسطوں کے خرید و فروخت کہا جاتا ہے, یہ مس نومر ہے, غلط استعمال کیا گیا ہے.
یہ
غلط طریقہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں, دونوں طرف سے غلط طریقہ ہے, کیونکہ اس کو قسطوں کی خرید و فروخت کہا جاتا ہے اگرچہ قسطوں کی نہیں ہے. یہ دونوں اسکیم ہیں. جی ہاں, نہیں دوسروں کے لیے بھی ہے, دوسروں کے لیے. اگر آپ کفیل غارم لے جاتے ہیں, کوئی آپ کا کفیل ہو جو ذمہ اٹھائے گا یا کس نہیں دے گا میں ادا کروں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں. قسطوں پہ لی ہے یا اجار پہ لی ہے؟ قسطوں پہ. دیکھیں دونوں قسطیں دونوں میں ہیں, آپ سمجھیں ذرا. یہ آج کا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے بھائی, آپ کو چیز بتاؤں, چیز قسطوں کی کہتے ہیں دیتے وہی کرائے والی ہے. جانتے فرق کیا دونوں میں؟ قسطوں میں آپ پہلے دن سے مالک بن جاتے ہیں, اور جو کرائے میں ہوتی ہے وہ آپ مالک ہی نہیں ہوتے, آپ 4 سال کے بعد مالک بن سکتے ہیں. اور قسطوں میں آپ پہلے دن سے مالک ہوتے ہیں, اگر آپ قسط ادا نہیں کرتے آپ بیچ کے اس کے پیسے واپس کر دیں, یا جس کو بیچے وہ قسطیں دیتا رہے گا. یہ نہیں کرو, دونوں چیزیں موجود ہیں, اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. جب چیز آپ قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں آپ پہلے دیکھیں کہ آپ اس کے آنر ہیں کہ نہیں. اگر آپ اس کے آنر ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ قسطوں پہ ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو آنر نہیں ہیں وہ استعمال قسطوں کا لفظ استعمال کرتے یاد رکھیں, کیونکہ دوسرا لفظ اس ملک میں چیز بتا دو آپ کو, عوام الناس بھی ہوشیار ہو چکے ہیں, وہ بھی یہ دیکھتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. سب سے پہلا سوال ہوتا ہے یہ جو طریقہ ہے خرید و فروخت, یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ علماء کے فتاوی موجود ہیں, یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ جو شریعت کے جو اصول ہیں عوام الناس کو بھی آتے ہیں الحمدللہ, یعنی لوگ سمجھتے ہیں, دین کو سمجھ, ایک جنرل آئیڈیا ہے لوگوں کے دماغوں میں, لوگ حلال معاملات کرنا چاہتے ہیں, حرام سے بچنا چاہتے ہیں, لیکن جو بینکوں والے ہیں جو کمپنیز ہیں یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. دونوں طریقے کی خرید فروخت موجود ہے, قسطوں والی بھی ہے کرائے والی بھی ہے, کرائے والی جائز نہیں ہے قسط والی جائز ہے.
اس کے لیے دو چیزیں ہیں کہ ایک استعمال پر مالک کا نام ہوتا ہے, دوسرا ایسا ہوتا ہے جو کمپنی کا نام بات ہوتا ہے,
میں زکوٰۃ کی بات کرنا چاہتا ہوں. بات زکوٰۃ کی ہے. خرید و قسطوں پر اگر میں شروع کروں گا دلائل کے ساتھ علماء کے اقوال تو ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں درس ختم کرنے دوسرا درس بھی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قسطوں کی چیز آپ دینی ہے اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے, یہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک, آپ نے کوئی چیز خریدی ہے قسطوں پر ذاتی استعمال کے لیے. یہ کتاب میں نہیں ہے, کتاب میں نہیں ہے, یہ ذاتی استعمال کے لیے. اس پر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ ذاتی چیزوں پر جو عام استعمال کے لیے ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ کا گھر ہے جسے جس میں آپ رہائش رکھتے ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں, آپ کی گاڑی جو آپ چلاتے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. دوسری صورت, تجارت کے لیے آپ نے کوئی چیز قسطوں پہ لی ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, ایسی چیز لی ہے جس کے ذریعے سے آپ تجارت کرتے پروفٹ حاصل کرتے ہیں, اور وہ ذریعہ جو ہے اسٹیٹک ہے, لمبے عرصے تک آپ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے لیا اور اس وقت ختم ہو گیا. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز, اس کی مثال سے بات آسان ہوتی ہے. فیکٹری اونر ہے, اس نے ٹیکسٹائل مل ہے, اس کے پاس فیکٹری ہے, اس نے مشینری جو خریدی ہے قسطوں پہ خریدی ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. یہ جو مشینری قسطوں پر خریدی گئی ہے, اب یہ تقریباً لاکھوں ریال میں ہے. زکوٰۃ کون دے گا اس کی؟ اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں, مشینری کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن جو ٹیکسٹائل مل یا جو فیکٹری ہے اس کی جو آمدنی ہے, جو فائدہ ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت, اس صورت کی, تجارت والی صورت کی, آپ ایک چیز خریدتے ہیں قسط پر اور وہ آپ کے پاس زیادہ دیر نہیں رہتے, آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. آپ کاروبار یہی کرتے ہیں, مثال گاڑیوں کا کاروبار قسطوں پہ. گاڑی خریدی ہے, 10 گاڑیاں خریدی ہیں اور قسطوں, 10 گاڑیاں قسطوں پہ خریدی ہیں میں نے, اور میں کیش پہ بیچنا چاہتا ہوں. عام طور پہ امریکن گاڑی آتی ہے یہاں پہ, جو امریکن گاڑی چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں کے لوگ منگواتے ہیں وہاں سے سستے دام میں قسطوں پہ. وہاں پہ جاننے والا ہوتا ہے, اس کو قسط میں ماہانہ قسط دے دیتے ہیں. 30,000 روپیہ کی گاڑی آتی ہے, اس پہ 5,000 کا کام کروا کے 80,000 کی بیچتے ہیں ایک گاڑی, تقریباً 70,000-80,000. تو ایک گاڑی کے پیچھے 10-15-20,000 ان کو بچت ہو جاتی ہے. 10 گاڑیوں کے پیچھے کتنا بچت ہو جاتی ہے؟ 2,00,000-3,00,000 تقریباً. اور ہر مہینے 10 گاڑی نکل جائے تو ایک سال میں کتنا ہے؟ چوبیس لاکھ, 2 ملین تقریباً. بہرحال اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں, یہ جو گاڑیاں خریدی ہیں قسطوں پر, اس کی زکوٰۃ میں نہیں دوں گا. گاڑیاں خریدنے والا اس کی زکوٰۃ وہ دے گا جو گاڑیوں کا مالک ہے, جو امریکہ میں بیٹھا ہے مثال کے طور پہ, جہاں سے گاڑی خریدی گئی ہے. اور میں اس مال سے زکوٰۃ دوں گا جو میں نے گاڑیوں کو بیچنے سے کمایا ہے, فائدے سے جو پروفٹ مجھے ملا ہے گاڑیاں بیچنے سے, اس مال سے میں زکوٰۃ نکالوں گا. گاڑی کی قیمت کی زکوٰۃ وہ نکالا جو اس کا مالک تھا. بات سمجھ آئے گی؟ نہیں, اس نے بیچ دی نا, مالک کو کون تھا پہلے؟ وہی تھا جس سے میں نے خریدی ہے. میں نے بیچ دی آگے, جو پروفٹ ملا ہے, ٹھیک ہے, اس پروفٹ سے اگر ایک سال رہ جاتا ہے اور نصاب بھی مکمل ہے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال ہے یا تیسری صورت بھی ہے اس کی. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں, زمین کا ٹکڑا خریدا ہے مثال کے طور پہ 2 کنال کا, اس کی قیمت ہے 50,00,000 روپے مثال کے طور پہ. یہ جو 50,00,000 روپے ہیں, زکوٰۃ آپ دیں گے یا نہیں؟ اس پلاٹ کی قیمت ہے 50,00,000 روپے مثال کے طور پہ, زکوٰۃ نکالیں گے یا نہیں؟ یہاں پر آپ کی نیت پر منحصر ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ نے اگر یہ پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ آپ نے اب واپس جا کے پاکستان میں اپنے گھر بنانے اور آپ نے خود رہائش رکھنی وہاں پہ, اس پر کوئی زکات نہیں, نہ پلاٹ کی قیمت پہ زکات ہے نہ گھر پہ زکات ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے میں نے خریدا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آج 50 کا ہے, اگلے سال یا دو یا تین سال کے بعد اس کی قیمت 70 کے قریب ہو جائے گی تقریباً, تو اب کاروبار بزنس کے لیے میں نے یہ پلاٹ خریدا ہے. شروع سے آپ کی نیت یہ تھی, رہائشی گھر آپ کا ہے, آپ پہلے سے موجود ہے, تو اب آپ کو رہائش کی ضرورت نہیں ہے یا آپ نہیں رہنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, اس صورت میں زکات فرض ہے. پلاٹ کی قیمت پر 50 لاکھ روپے میں زکات فرض ہے. لیکن کب نکالی جائے گی, اس میں علماء کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ علماء کا کہ جب سے خریدی ہے ایک سال گزرنے کے بعد اس کی زکات شروع ہو جاتی ہے. میں نے 10 محرم کو خریدی ہے, اگلے سال 10 محرم کو جتنی اس کی قیمت ہوگی اس وقت, اس کی قیمت اس وقت, یعنی قیمت خرید نہیں. اگر 50 لاکھ آج ہے, ایک سال کے بعد 55 لاکھ ہو گئی ہے, تو 55 لاکھ کی زکات ہوگی. اچھا, کیا پیسہ باہر نکل جائے,
ہاں
تو بیچ کے دے نا, پلاٹ بیچے. یہ کسی نے کہا کہ زکات کے لیے معافی ہے, تو اس نے 50 کا خریدے, کروڑ کی اس کو پراپرٹی اللہ تعالی نے اس کو آسانی کر دی ہے اور کروڑ تک اللہ تعالی پہنچا دی ہے, تو اللہ کا بندوں کا حق نہیں ہے اس کے اوپر للت کے. ہاں تو بیچ دے رہا, زکات کا حق اس نے دینا ہے. دوسرا پلاٹ خرید لے, کاروبار تو کرتے رہے وہ خرید و فروخت پلاٹوں کا, وہ اگر اس کے پاس دوسرا مال ہے تو اس مال سے دے دے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہیں اس کے پاس زکات دینی ہے, جیسے کہ سونا رکھا ہوا ہے گھر میں, آپ کرنسی نہیں ہے, تو سونا بیچ نہیں دیتے آپ زکات. میں دوسری صورت بیان کر دوں, دوسری صورت ہو سکتا ہے اس کے جواب اس کے اندر ہو. پہلی صورت یہ ہے, پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے فوراً بعد آپ زکات دیں گے اس کی. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے اوپر لیبل نہیں لگاتے فور سیل اور وہ ایک سال تک نہیں رہتا, تب تک اس پر زکات نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خریدا ہے 50 لاکھ ریال کا, 50 لاکھ روپے کا, آپ نے کہا میں بیچوں گا 3 سال کے بعد, بیچوں گا, بیچے کی نیت ہے کہ نہیں, نیت ہے, کب پتہ نہیں, ہو سکتا 3 سال بعد نہ بیچوں میں. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ جب تک آپ نیت کا عزم نہیں کرتے, اور عزم کب ہوگا, جب یا تو پراپر ڈیلر کے پاس جا کے اعلان کرواتے ہیں کہ میں نے پلاٹ کو بیچنا ہے, یا آپ ایک پھٹی لگا دیتے ہیں اوپر فور سیل لکھ دیتے ہیں. اس صورت میں جب آپ نے یہ کام کیا ہے تب آپ پر زکات کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے ایک سال کا. اگر ایک سال تک وہ نہیں بکتی یا آپ نہیں بیچتے, آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ مجھے پیسہ ملنا چاہیے, تب ایک سال کے بعد اعلان کے بعد پھر اس پر زکات فرض ہے جتنی اس کی مالیت ہے. ارادہ بدل جائے بشرطیے کہ, یعنی یہ 11 مہینے تک تو ارادہ تھا, اب کیونکہ زکات نکالنی ہے, کروڑوں پہ پراپرٹی پہنچ گئی ہے, اب ارادہ بدل کے ابھی نہیں بیچنا چاہتا میں, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی آنکھ کی خیانت کیا ہے اور آپ کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے سینے کے اندر, تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کو زکات دے دینی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی آفت آ جائے. اگر نیت بدل جاتی ہے, حسن نیت ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, میں نے پھٹی بھی لگائی ہے, اعلان بھی کیا ہے, پھر کسی ساتھی نے مشورہ کیا یار بھی نہ بیچو اسے, میں نے دیکھا ہے کہ زکات مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں ابھی بیچنا نہیں چاہتا, میں 2 مہینے کے بعد وہ اس اعلان کو ختم کر دیا میں نے, اور میں نے کہا میں نہیں بیچتا, تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی ختم ہو جاتا ہے. زکات کا جو ایک شروع ہوا تھا حول یا ایک سال کی مدت جو ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے, بشرط یہ کہ یہ نیت زکات کے مال کو بچانے کی وجہ سے نہ ہو. اچھا, آپ کچھ پوچھ رہے تھے, دونوں صورتیں سمجھ آ گئے. ایک پہلے ان کا سوال ہے,
کچھ لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں, پلاٹ وغیرہ لے لیا اس لیے کہ بچے پڑے ہوں گے تو ان کی تعلیم کے خرچ ہو جائے بچے گئے, اس لیے کہ ان کی شادیاں کرنی ہیں تو خرچہ ہوگا سنکا, ایسے پلاٹ ہوتے ہیں.
میں آپ کو مسئلہ آسان کر دیتا ہوں. ایک شخص نے پیسے اکٹھے کیا اپنی شادی کرنے کے لیے, شادی ضرورت ہے کہ نہیں، پیسہ اکٹھا کیا، اس کے پاس 20,000 ریال اکٹھے ہو گئے یا 10,000 ریال اکٹھے ہو گئے، ایک سال گزر گیا، زکات دے گا نہیں دے گا؟ زکات دے گا. زکات ہر اس مال میں ہوتا ہے جو نصاب کو پورا ہو جائے اور وہ آپ کے پاس رکھا ہو، اس میں سے اس پر زکات فرض ہے، چاہے وہ شادی کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے بچوں کے تعلیم کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے اپنی تعلیم کے لیے ہو، چاہے وہ بچی کی شادی کے لیے ہو، چاہے وہ گاڑی خریدنے کے لیے ہو، چاہے وہ پلاٹ خریدنے کے لیے ہو. یہ مال جو آپ کے پاس وافر رکھا ہوا ہے، اس پر آپ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر اسے زکات دیں گے آپ. اور اسی طریقے سے پلاٹ جو ہے جو آپ نے خریدا ہے اس لیے بچے بڑے ہوں گے تو بچوں کو شادیاں کروں گا یا اس میں یہ ہوگا، اس پلاٹ پر بھی زکات فرض ہے. لیکن یہ قول علماء کا دوسرا قول جو ہے یا راجح قول میں سمجھتا ہوں، اگرچہ پہلے قول میں احتیاط ضرور ہے، دوسرا قول راجح ہے کہ جب آپ اعلان کرتے اس کے ایک سال کے بعد آپ کی زکات شروع ہو جاتی، پلاٹ کی زکات شروع ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا گھر جس میں آپ رہتے ہیں اس میں زکات ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے نا. آپ کی نیت ہے بیچنے کی؟ نہیں ہے. اگر اس کی قیمت ہے 1,00,000 ریال، کوئی شخص آ کے کہتا ہے مجھے آپ کو 2,00,000 ریال دیتا ہوں، مجھے مکان بیچو، دیں گے نہیں دیں گے آپ؟ آپ کو ڈبل قیمت مل رہی ہے، آپ 2,00,000 رہ کے تھوڑا آگے جا کے 1,00,000 میں مکان بھی خرید سکتے ہیں، اس سے اچھا اور 1,00,000 بچت بھی ہے آپ کی، آپ بیچیں گے نہیں بیچیں گے؟ بیچیں گے. بیچیں گے نہیں، اس پر زکات ہوگی؟ اس پر زکات ہوگی؟ ہاں، بیچنے کے بعد زکات ہوگی؟ نہیں بیچنے کے بعد زکات ہوگی. ایک سال گزرا نہیں ہے، ابھی تو پیسے آپ کے ہاتھ میں 2,00,000 آئے ہیں، آپ زکات دیں، کیونکہ وہ تھا استعمال کے لیے، وہ بیچنے کے لیے تھا ہی نہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ تو اچانک ایک شخص آیا، اس نے آپ کو ڈبل قیمت دی، اس کو ضرورت تھا وہ مکان یا وہ پلاٹ، اس نے آپ کو ڈبل قیمت دیا، آپ نے بیچ دیا. اگر اس وہ پیسے جو آپ کے پاس جو 2,00,000 موجود ہیں، اگر ایک سال گزر جائے تب اس پر زکات ہے.
جی میں نے 10,00,000 کا پلاٹ دیا،
جی
تو میں نے پروگرام میں
جیسے بیچوں
گا،
پلاٹ
ہو گیا
8,00,000 کا ہوگا. زکات کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں، فقیروں کا کیا قصور ہے؟
زکات جب بھی ہے،
زکات تب بھی ہے جب تک نصاب سے زیادہ زکات ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر اچھا کوئی سوال ہے درس کے بعد پوچھ لینا. اس میں سوال ایک لے لیتے ہیں، کہتے ہیں اقترض محمد بن صدیق عمر، محمد نے اپنے عمر دوست سے قرض لیا 9,000 ریال. ولما اراد محمد قضاؤها، جب محمد نے قرض واپس دینا چاہا 9,000 ریال، قال عمر، عمر نے اسے کہا ابقها عندك، اپنے پاس رکھو، حتى طلبها منك، جب تک کہ میں تم سے واپس نہ مانگوں. فانا وانت سواء، میرے اور آپ میں کوئی فرق نہیں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، دونوں دوست ہیں. فما حکم زکاة هذا المال، اس مال کی زکات میں کیا حکم ہے؟ علی عمر، عمر کے اوپر. ولماذا، اور کیوں؟ وہ مقدار واجب ہے، اس کی کیا مقدار ہے اگر واجب ہے؟ حکم کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مقدار کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. آپ نے سب سے پہلے کھڑا کیا؟ عمر. زکات عمر دے گا نہیں دے گا؟ سبب کیوں دے گا؟ نہیں نہیں، قرض ہے، امانت نہیں ہے. ہاں، یعنی بارک اللہ فیک. یہ کون سی صورت ہے دونوں میں سے جو ابھی بیان کی تھی؟ چوتھی، یعنی دوسری صورت، چوتھی قسم کا قرض جو تھا. ٹھیک ہے، کتنی نکالے گا؟ نہیں، اب کتنی، ایک سال گزر گئے، کتنی زکات نکلی، مقدار کتنا ہے؟ جب تک اس کے پاس ہے ہر سال دے گا، ہر سال زکات دے گا. 9,000 کی زکات کتنی بنتی ہے؟ 2/5 کے لحاظ سے 40 میں سے نکالیں گے. یہ ہوم ورک ہے، اس کو دیکھ لیں، یہ کریں گے اگلے ہفتے میں اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. کس کے اوپر زکات واجب ہے، کس کے اوپر زکات نہیں ہے، آپ حکم بیان کریں گے اور وجہ بیان کریں گے کیا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.